بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی ایک حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے وجوب التزام سنت. سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، صدق الله العظيم. وعن ابی نجیح العرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعزنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منہ القلوب وزرفت منہ العیون، فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع فأوصنا، قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فتجرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه ابو داود والترمذي رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. یہ اربعین نووی کی حدیث نمبر 28 ہے. گویا کہ آج جب ہم اسے پڑھ لیں گے تو اس کتاب کا دو تہائی حصہ مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ کل اگرچہ نام تو اربعین ہے اس کا، لیکن حدیثیں اس میں 42 ہیں، تو دو تہائی 28 حدیثیں ہو جائیں گی. اس حدیث کے راوی ہیں عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، یعنی سند کے اعتبار سے بہت ہی پختہ ہے. اس میں متعدد باتیں آئی ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم جوامع الکلمات میں شامل کر سکتے ہیں. اصل میں جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ ایک نظام تھا، نظام اطاعت، جو حضور کے زمانے میں مسلمانوں میں بحیثیت جماعت پہلے رائج ہوا، پھر اسلامی حکومت میں رائج ہوا. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ دونوں اطاعتیں تو ہیں مطلق، غیر مقید، جو بھی حکم اللہ کا، جو بھی حکم رسول کا. تیسری اطاعت اولی الامر منکم، تم میں سے جو بھی صاحب امر ہو. لیکن اس کے ساتھ وہ اطیعوا کو تیسری مرتبہ نہیں لایا گیا. دو جو مستقل ہیں، غیر مقید ہیں، غیر مشروط ہیں، مطلق ہیں، ان کے ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ایک ہی دفعہ اطیعوا کہہ دیتے اور تینوں کے اوپر وہ لاکھ ہو جاتا، جیسے کہ الجبرا میں بریکٹ کے باہر کوئی شے ہے تو بریکٹ کے اندر جو کچھ ہے اس سے ضرب کھا جائیں گے. لیکن نہیں، یہاں اسلوب یہ کیا گیا، اللہ کی اطاعت کے ساتھ حکم اطیعوا، رسول کی اطاعت کے ساتھ حکم اطیعوا، لیکن اولی الامر منکم کی جو اطاعت ہے اس کے ساتھ تیسری مرتبہ اطیعوا نہیں لایا گیا. لیکن اگرچہ مراد یہاں پر ہے اطیعوا، لیکن محسوس ہوا کہ کچھ فرق ہے. اول الامر جو بھی ہوں گے، حضور کے زمانے میں بھی ہوتے تھے، اب ظاہر بات ہے کہ حضور تو اللہ کے رسول بھی تھے اور مسلمانوں کے امیر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، لیکن آپ کی عمارت کے تحت چھوٹی عمارتیں ہوتی تھیں نا. آپ نے کوئی ایسا لشکر بھیجا ہے جس میں آپ خود نہیں گئے، جنہیں ہم سریہ کہتے ہیں، جس لشکر میں آپ بھی شامل ہوں اس کو آپ کو معلوم ہے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں آپ شریک نہیں ہے آپ نے بھیج دیا ہے، ظاہر بات ہے کسی کو امیر تو بنایا ہے، تو اس امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے. البتہ اس کی امیر کی اطاعت جو ہے فی المعروف ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو چاہے حکم دے دے، اس کا اختیار اس کو نہیں، جو چاہے حکم دینے کا اختیار اللہ کو ہے، اس کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا بالفعل، حضور نے کوئی اپنے صحابہ کی ایک جماعت روانہ کی اور ان پر ایک صاحب کو امیر بنا دیا. وہ امیر صاحب جو تھے ذرا جلالی مزاج کے تھے، کسی بات پر وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے. اب انہوں نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے کھودو، کھود دیا. ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کوئی خلاف شریعت بات تو نہیں ہے، امیر کا حکم، اس میں لا کر لکڑیاں ڈال دو، ڈال دی، ان میں آگ لگا دو، لگا دی، اب کود جاؤ اس میں. اب لوگوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسی آگ میں ہم اپنے آپ کو ڈال دینے، لا سمع ولا طاعۃ. اب یہ بات حضور کے علم میں لائی گئی تو آپ نے توثیق کی کہ انہوں نے صحیح کیا، اور اگر یہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی نہ نکل پاتے. یعنی کسی بھی امیر کی، اور آپ کے بعد جتنے بھی امیر ہیں وہ اسی حکم میں آئیں گے، کسی امیر کا حکم مطلق نہیں ہے حضور کے بعد، چاہے وہ صحابی ہو، اور ظاہر بات ہے اس لشکر کے امیر جو تھے وہ صحابی تھے، صحابی کی بات بھی مطلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اگر اس کے اوپر پورا اترتا ہے تو سمعنا واطعنا بصر و چشم، نہیں تو وہ رد کر دیا جائے گا. اسی طرح ائمہ جو فقہ ہیں ان کا مسئلہ بھی ہے، امام ابو حنیفہ کا تو قول موجود ہے کہ اگر میری کسی رائے کے خلاف کوئی حدیث صحیح تمہیں مل جائے تو میری رائے کو دیوار پر دبا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے تک ابھی احادیث پوری طرح جمع نہیں ہوئی تھی، ابھی جمع حدیث کا عمل تو جاری تھا، تو ظاہر بات ہے کہ ساری احادیث ان کے علم میں نہیں تھی. یہ تو ان کی بہت بڑی قابلیت ہے کہ اگرچہ اس وقت تک احادیث کا مجموعہ بہت زیادہ نہیں تھا، تاہم ان کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو بعد میں حدیث کی روح سے غلط ثابت ہو. کوئی اختلاف تو ہو سکتا، غلط ثابت ہونا اور بات، اس اعتبار سے یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. ان کی طرف حضور نے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہی کی طرف اشارہ کیا تھا جب سورہ جمعہ میں آیت آئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، حضور کی جو بعثت ہوئی ہے اصلا امیین میں، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان قانون من قبل لفی دلال کو بھی وہ آخرین منہم لما یلحق ہو گئی. حضور کے بعثت ہوئی ہے ان امیین کے لیے اولا، اور آخرین جو انہی میں سے ہیں ابھی داخل نہیں ہوئے، یعنی جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، ابھی رانی ایمان لے آئے، شامی ایمان لے آئے، ترک ایمان لے آئے، ہندی ایمان لے آئے، آپ کو معلوم ہے کہ مصری ایمان لے آئے، افریقہ کے لوگ ایمان لے آئے، اندلس کے لوگ ایمان لے آئے، ایمان تو لائے بہت، یہ سب امت کے اندر تو ہے، اور حضور کی بعثت سب کی طرف ہے، بلکہ پوری نوع انسانی کی طرف ہے. لیکن لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس سے کیا مراد ہے، آخرین منہم ان سے کون مراد ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب موجود تھے، حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا اس کی قوم، یعنی کیونکہ سب سے پہلے پھر ایمان میں آنے والے عربوں کی بات تو ایرانی تھے نا، کیونکہ سب سے پہلے عراق فتح ہوا اور عراق کے اوپر ایرانیوں کی حکومت تھی، اس کے بعد شام فتح ہوا جس پر کہ رومیوں کی حکومت تھی، لہذا سب سے پہلے جزیرہ نما عرب کے لوگوں کے بعد جو لوگ ایمان میں داخل ہوئے وہ ایرانی ہی تھے. تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس کی قوم کا ایک فرد حکمت کو لے آئے گا چاہے وہ سریا پر ہو. ایک آدمی اس قوم میں سے ایرانیوں میں سے ایسا نکلے گا جو حکمت کو سریا پر سے بھی لے آئے گا. اور لوگوں کا اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ ہی، انہیں کی بشارت دی، اسی لیے وہ ایرانی تھے دسویں کے اعتبار سے. بہرحال اس حدیث کے اندر یہ معاملہ بھی چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ آیا، اور اس کے ضمن میں ایک خاص مسئلہ جو بڑا نازک بھی ہے وہ بھی، اس لیے میں نے پہلے اس آیہ مبارکہ کا حوالہ مناسب سمجھا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اگر تمہارا اختلاف ہو جائے اپنے امرا سے کسی معاملے میں تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں کیا چیز آ رہی ہے، اس سے استنباط کر کے کیا چیز نکلتی ہے. اس کے اوپر پرکھو کہ یہ اولو الامر جو ہم میں سے ہے ان کا یہ قول، ان کا یہ حکم اس کے مطابق ہے یا نہیں. یہ حضرت عرباد ابن ساریہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتن. ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ذات یومن کی روایت ہے مختلف طریقوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں وعظ ارشاد فرمایا. یہ وعظ کا لفظ نوٹ کیجئے، آج کل عام جو فضا ہے وہ ریشنلزم کی ہے، عقلیت، بھائی دلیل سے بات کرو، آپ کی یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی، آپ جو بات مان رہے ہیں وہ عقل کے نزدیک تسلیم کرنے کے لائق نہیں. اور اگر کہیں وعظ کہا جا رہا ہو تو پھر ذرا حقارت کے ساتھ یعنی وعظ کہہ رہے ہیں، یعنی وعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، عمدہ شے نہیں. یہ حقیقت ہے کہ وعظ میں منطق کا استعمال نہیں ہوتا، استدلالی انداز ہے، جذباتی انداز ہوتا، وہ دل کو اور روح کو براہ راست مخاطب کرنے کی کا ایک طریقہ ہے. دل میں روح ہے، روح کو براہ راست مخاطب کرنا. ایک ہے آپ وایا انٹلیکٹ کوئی بات جو ہے آپ کی، آپ اسے دماغ اور عقل کے ذریعے سے پھر اتارتے ہیں قلب کے اندر. جو بہت ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، جب تک ان کی عقل کسی شے کو تسلیم نہ کرے یوں سمجھیے بیریئر ہے عقل کا، اور عقل کے معنی ہے باندھنے والی شے، عاقلہ عقل. جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ یہ جو اونٹ کو اگر کہیں آپ نے سوار اتر گیا اور اب یہ بھی چاہتا ہے کہ اونٹ بھاگ نہ جائے تو اس کا ایک گھٹنا باندھ دیتے تھے، ایک ٹانگ کو یوں موڑا اور گھٹنا باندھ دیا. اب وہ تین ٹانگوں پر ظاہر بات ہے دوڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے ذرا اچک اچک کر ادھر ادھر، کوئی کیکر کا درخت ہے تو کہیں ادھر منہ مار لے گا، کچھ ادھر ناشتہ کر لے گا تھوڑا بہت، بھاگ نہیں سکتا. اس کو عقال کہتے ہیں. اور یہ جو عربوں کا رواج ہے اوپر یہ جو سر کے اوپر یہ لپیٹتے ہیں، اب تو ظاہر بات ہے وہ بڑے قیمتی عقال لگتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کیا تھا، یہ وہی رسی ہوتی تھی، وہ اس نے باندھا تھا اونٹ کا گھٹنا. اب اس کے بعد دوبارہ سفر پر آغاز کرنا ہے، سفر پر روانہ ہونا، وہ کھولا، اب کہاں رکھے اس کو، وہ اپنے سر کے اوپر لپیٹ، یہ عقال ہوتا. اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک بدو باہر سے آیا اور وہ اپنے اونٹ سے اترا اور اونٹ کا گھٹنا باندھے بغیر اندر آ گیا. حضور نے فرمایا تم نے اس کا گھٹنا کیوں نہیں باندھا؟ اس نے عرض کیا میں نے اللہ پر توکل کیا. فرمایا نہیں غلط، یہ توکل نہیں، جو وسائل ہیں دنیا کے استعمال کرو اور پھر توکل اللہ پر کرو، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ان وسائل کے ذریعے سے نتیجہ نکل آئے گا، سمجھ لو کہ نتیجہ بالآخر ہوگا اللہ کی مرضی سے، لیکن وسائل اور ذرائع کا استعمال نہ کرنا یہ غلط ہے. جاؤ اعقلھا، جاؤ جا کر اس کو باندھو. تو اعقلھا وہ بھی عقل سے بنا، تو عقل جو ہے وہ روکتی ہے. ایک اور بات بھی ہے، بڑی پیاری بات ہے، جبران ابن خلیل، جبران جو تھا یہ ایک عرب ادیب تھا بہت بڑا مفکر قسم کا ادیب، اس کا ایک جملہ ہے جو بہت پیارا ہے، بہت عمدہ ہے، عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. حرکت نہیں کرنے دیتی عقل، بچو بچو بچو، جان بچاؤ، عافیت مصلحت، عقل تو یہ کہے گی روکیں گے، عقل کے معنی روکنے کے، ہاں راستہ دکھا دیتی ہے، روشنی ہے، یہ روشنی چراغ تو ہے ادھر جاؤ، لیکن چلنے میں پھر یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتی ہے. جیسے اقبال نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا کود جاؤ، کود گئے. یہ کود جانا عقل کے تحت تو نہیں ہو سکتا، جان بچانا، کیوں کودے بھائی، اٹھا کے زبردستی پھینک دے وہ دوسری بات ہے، یہ خود کود جانا. حضرت خباب بن الارض کو جبکہ انگارے زمین پر بچھا دیے گئے تھے، زبردستی چار آدمی پکڑ کر، دو آدمی ٹانگیں پکڑے، دو ہاتھ پکڑے دکھائے تو اور بات ہے، کہا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. اس لیے کہ حضور کا حکم تھا، کوئی مزاحمت نہیں کرنی، جو بھی تکلیف آئے اسے سمجھو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، کوئی ریٹیلیشن نہیں کرنی. تو یہ ہے اصل میں عشق اور یقین، اس کے تحت آدمی حرکت کر سکتا ہے. عقل تو قدم قدم پر اڑنگے لگائے گی، روکے گی اور آپ کو مصلحت سکھائے گی اور بچنے اور بچانے، بچنے اپنی جان اور مال کو بچانے کی کا مشورہ دے گی. تو وعدنا رسول اللہ، اب یہ وعظ جو ہے اس کے معنی نصیحت ہی کہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں اصل مخاطب جو ہے وہ انسان کا جذبہ ہے، جذبہ ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جو دل میں ہمارے ہے، اس کو اپیل کرنا پڑا ہے راستہ. جیسا کہ بعض لوگ اگر ہیں وہ نہیں اس کو تسلیم کرنے کو تیار، ان پر اثر نہیں ہوگا، وہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑا ہو پھسل گیا. لیکن یہ کہ جن کے ارواح کچھ زندہ ہوتی ہیں، ابھی چاہے کمزور ہیں، مجمحل ہیں، لیکن ہیں، ابھی زندہ ہیں، مری نہیں ہے، تو اس کا ان پر جو ہے وہ اقباس کا اثر ہوتا. قرآن مجید نے بھی ایک لفظ قرآن کے لیے سب سے پہلا موعظہ ہی آیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى و رحمۃ للمؤمنین. لوگوں دیکھو، سورہ یونس کی آیت ہے یہ، دیکھو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، وعظ. قرآن کا پہلا کام وعظ ہے، پہلے یہ دلوں پر اثر کرتا ہے. دل نرم ہوتے ہیں تو پھر ان میں بات داخل ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے زمین سخت ہے، اس کے اوپر بارش برسے گی، بہ جائے گی، جذب تو نہیں ہوگی. آپ نے زمین کو نرم کیا ہے، آپ نے ہل چلایا ہے، اب پانی آئے گرے گا تو زمین میں جذب ہوگا. تو پہلے دلوں کی زمین کو نرم کرنا، یہ ہے موعظہ سے موعظہ سب سے پہلا. اب اس کے بعد جو بات کہی جائے گی، وشفاء لما فی الصدور، اب یہ سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے یہ دوا ہے. اب دوا بعض اوقات فرض کیجئے ایسا ہوتا ہے، ایک شخص کو قے آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی، آپ دوا پلائیں گے فوراً الٹی، دوا دی فوراً الٹی، کیا کریں؟ جب تک وہ جذب نہ ہو میدے کے اندر، دوا کیا اثر دکھائی؟ اس کے بعد ایجاد ہو گئے ٹھیک ہے، آپ انجیکشن سے دوا جو ہے وہ اندر داخل کر دیتے ہیں تو وہ دوا جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتا. اسی طریقے سے انسان کا دل جب تک نرم نہ ہو، وہ قبول نہ کر رہا ہو، تو اس وقت تک دوا جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی. قرآن لوگوں کے حق میں شفا ثابت نہیں ہوگا. اور تیسری بات، ہدن ہدایت ہے. جب دلوں کے روگ کا ازالہ ہو گیا، اب ہدایت کے اوپر عمل ہوگا. مگر دلوں میں تکبر ہے، دلوں میں حسد ہے، دلوں میں حب دنیا ہے، دلوں میں حب جاہ ہے، حب مال ہے، تو وہ اثر نہیں کرے گی. پہلے یہ قرآن دل میں داخل ہو کر، جذب ہو کر، جبکہ وہ دل کی زمین نرم ہو گئی ہے، داخل ہو کر دل کے اندر سے جڑیں اکھاڑ کر پھینک دے گا، تکبر کی بھی، حسد کی بھی، عجب کی بھی، حب مال کی، حب دنیا کی، حب جاہ کی، اب جو ہے آپ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ہدل للمتقین ہے یہ، اگرچہ اپنی جگہ ہدل للناس ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے تقوی پہلے شرط ہے، اس کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ. اور اس کے بعد فرمایا رحمت للمؤمنین، اہل ایمان کے حق میں پھر آخرت میں یہ رحمت ہے، دنیا میں ہدایت ہے، آخرت میں رحمت ہے. تو وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتن، ایک روز حضور نے ہمیں ایک ایسا وعظ جو ہے ارشاد فرمایا، وجلت منہ القلوب، جس سے ہمارے دل کانپ گئے، لرز گئے. تو دلوں کی بات ہی ہوتی ہے نا، یہاں ثابت ہو گیا متن سے کہ وعظ کا اصل ہدف کیا ہے، قلب. اس کی تاثیر کہاں ہوتی ہے؟ دل پر ہوتی ہے. وجلت من القلوب وزرفت من العیون, اور آنکھیں کر ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رقت تاری ہو گئی. قلنا فقلنا, ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کانہا موعظت مبدعین, یہ جو آج نے آج ارشاد فرمایا ہے واس, یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ودا کرنے والے کی بات ہوتی ہے, جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں, یعنی جیسے کہ آپ اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. ودا کرنا, وہ یا کہ الوداع کہہ دینا کہ آپ رخصت کر رہا ہوں اللہ کے حوالے, تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کے واسطہ انداز ایسے ہی, جیسے کہ آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں, ہم سے آپ علیحدہ ہونے والے ہیں, ہم سے دور ہونے والے ہیں, ہم سے پردہ کرنے والے ہیں. فاؤسنا, تو اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمیں ذرا مزید وصیت کیجیے. اب یہاں لفظ وصیت آ گئے, وصیت, نصیحت, وعظ, اب یہ ایک قبیل کے الفاظ ہیں, وصیت, نصیحت, وعظ. فاؤسنا, ہمیں اور وصیت کیجیے, ذرا اور نصیحت فرمائیے. قال, آپ نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ عز و جل, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے کی, جو بہت زبردست ہے, بہت بلند و بالا, عز و جل, زبردست, عزیز, العزیز, جلالت شان والا ہے. اس کی اس جلالت شان کو سمجھتے ہوئے, اس کے اس مقام رفیع کا کوئی اندازہ کرتے ہوئے, تمہارے دلوں میں اس کا تقویٰ رہنا چاہیے. تقویٰ کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا عام طور پر ترجمہ ڈر کر دیا جاتا ہے, جو اچھا ترجمہ نہیں, غلط میں نہیں کہہ رہا, غلط تو نہیں ہے, ڈر بھی اس میں شامل ہے. اصل شے کیا ہے؟ اللہ تعالی کے احکام کو توڑنے سے بچنا, بچنا. اور یہ بچنا جو ہے یہ خوف کے تحت بھی ہوتا ہے اور محبت کے تحت بھی ہوتا ہے. جیسے ایک سعادت مند بیٹا ہے, وہ باپ کے خوف سے بھی کسی کام سے رک جائے گا کہ بات پوٹ ہو جائے گی, مار پیٹ ہو جائے گی, سزا مل جائے گی, ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے گی, یہ خوف ہے. باپ کی محبت کی وجہ سے بھی رکتا ہے, ابا کا جو ہے دل خراب ہو جائے, ابا کو اس سے ول نہ پہنچے, میری اس حرکت سے ان کا دل جو ہے ٹوٹے گا. یہ جو ہے یہ بچنا, یہ محبت کے تحت بچنا, کسی کی عظمت, کسی کی محبت کے تحت اس کی ناراضگی سے بچنا. تو یہ دونوں پہلو ہونے چاہیے. آج کل انگریزی میں گاڈ کانشسنس اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں اچھا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شعور ہر وقت رہے دل میں, دل میں موجود رہے, گاڈ کانشسنس. باقی یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے یہ تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر کر دیا گیا, انذار کا ترجمہ بھی ڈراؤ کر دیا گیا, خوف کا لفظ تو ہے ہی, اس کے معنی ہے ڈر. تو یہ مختلف الفاظ جو آتے ہیں ان کا ایک ہی ترجمہ کرنے سے عیسائیوں کو ایک موقع ملا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ خوف کے جذبے کو زیادہ حرکت میں لاتا ہے. یہ نیگیٹو ہے, خوف تو ایک نیگیٹو جذبہ ہے, جبکہ بائبل اور حضرت مسیح علیہ السلام کے باعث جو ہیں وہ اللہ کے محبت کے جذبے کو ابھارتے ہیں. تو قرآن مجید میں دونوں چیزیں موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ترجموں کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اوور ویلمنگلی یہاں پر ڈر کی بات کی جا رہی ہے, ویسے یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر تقویٰ بچنا, اپنے آپ کو قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا ہے, آگ سے بچانا ہے, اللہ کی سرزنش سے بچانا ہے, سزا سے بچانا ہے. تو اسی کو میں وصیت کرتا ہوں تمہیں, بعض روایات میں آیا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی اس سے بری نہیں کرتا. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, پہلی وصیت جو ہے میری تمہارے لیے بھی اور اپنے نفس کے لیے بھی, وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کروں. والسمع والطاعۃ, اور سمع و طاعت کا حکم دیتا. سمع و طاعت در حقیقت ایک اصطلاح ہے ہمارے دین کی, اس ڈسپلن کے, سنو اور مانو. قرآن مجید کا حکم آیا سنو اور مانو, فاسمعوا واطیعوا, یہ نہیں کہ کہو پہلے ہمیں سمجھایا جائے جی کہ اس میں کیا حکمت ہے, اس میں کیا فائدہ ہے, اللہ کو مانتے ہو تو جو حکم آیا مانو. اس میں کوئی چون و چرا اور کیوں اور کیسے یہ نہیں. رسول کا حکم جو آیا مانو, سب اطاعت. فاسمعوا واطیعوا اذ قلتم سمعنا واطعنا, یہ آیا قرآن میں. صحابہ کی تعریف میں آیا جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا. نسمع ونطیع, ہاں ہم سنیں گے اور مانیں گے. تو سننے اور ماننے کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے. سنا تو ہے, ابھی غور کر رہے ہیں, اچھی بات ہے کہ نہیں ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, مصلحت کیا ہے اس میں, تو یہ اندیشے ہیں, اس سے بہتر تو یہ رائے ہے. یہ اگر اس میں لیت و لعل ہو جائے گا تو ڈسپلن تو نہیں رہے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اولاً جب کہ ابھی مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت کی تھی, انقلابی جماعت, انقلابی جماعت میں جب تک سم و تاب نہیں ہوگا انقلاب نہیں کر پاؤ گا. یہ تو آپ کو معلوم ہے, جیسے کہ فوج کا ڈسپلن ہے, وہاں کیا ہے, لسن اینڈ اوبے, سنو اور مانو. اب اگر کوئی ماتحت جو ہے فوجی, وہ کہے جناب اپنے افسر سے یہ حکم تو آپ دے رہے ہیں, مجھے بتائیے پہلے اس کی حکمت کیا ہے, کیا فائدہ اس کا, کیا مصلحت ہے آپ کے ساتھ, کیا مقصد ہے. یہ فوج تو نہیں رہی پھر, اب یہ تو کچھ اور ہو گیا. فوج میں تو لسن اینڈ اوبے. جیسی کہ ایک نظم ہم نے میٹرک میں پڑھی تھی, میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی بھی ہے, بڑی پیاری نظم ہے, چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. ایک بریگیڈ تھا جس کا نام تھا لائٹ بریگیڈ, برق رفتار یا روشنی کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والا. اب وہ 600 گھوڑوں پر وہ جو رسالہ جو ہے بریگیڈ وہ مشتمل ہے, ان کو حکم مل گیا اوپر سے کمانڈر کی طرف سے, چارج, حملہ کرو. اب انہیں معلوم تھا کینز ان فرنٹ آف دم, کینز ٹو رائٹ آف دم, کینز ٹو لیفٹ آف دم. دشمن نے تینوں طرف سے توپیں نصب کر رکھی ہیں, سامنے سے بھی توپیں ہیں, دائیں طرف سے بھی توپیں ہیں, بائیں طرف سے بھی توپیں. لہذا یہ سب نے سمجھا سمن ہے بلنڈر, کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے, یہ جو حکم دیا ہے سمن ہے بلنڈر. لیکن دیر از ناٹ ٹو ریزن ہائی, دیر از وٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. ان کا یہ کام ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی وجہ طلب کریں, کس لیے نہیں, ان کا تو کام یہ ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی, چلو کرو جو حکم پر عمل کرنا ہے, موت آتی ہے تو آئے. تو یہ ہے فوج کا ڈسپلن. سو ان ٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600, 600 کے 600 جو تھے وہ موت کی وادی میں اتر گئے, سب کے سب ہلاک ہو گئے. چونکہ تین طرف سے توپیں جو ہیں وہ آگ برسا رہی ہیں تو کیا نتیجہ ہو. تو فرمایا بس سب وقت. اب ظاہر بات ہے کہ یہی معاملہ بعد میں خلافت راستہ کا تھا, سنو اور مانو. ہاں وہاں پر سوال کیا جا سکتا تھا, حضور کے معاملے میں سوال کرنے کا امکان نہیں تھا, وہاں سوال کیا جا سکتا تھا. حضرت سلمان فارسی نے سوال کر دیا, حضرت عمر واس کہہ رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, کھڑے ہو گئے, لا سمع والا تھا, نہ سنیں گے نہ مانیں گے. اب یہ کلمہ بغاوت ہے, یہ کوئی اور شخص کہہ بھی نہیں سکتا تھا, یہ سلمان فارسی کہہ سکتا تھا. سلمان فارسی کا مقام وہ ہے کہ حضور نے فرمایا سلمان و منا اہل بیت, سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل تھے. ان کی ایک لمبی داستان ہے, کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے طلب حق کے اندر کن کون سی وادیوں, کون کون سے مرحلوں میں سے گزر کر حضور کے قدموں تک پہنچے. ایک طالب حقیقت کی داستان. وہاں کہہ دیا اللہ سما والا تھا, حضرت عمر نے برا نہیں منایا, پوچھا کیوں, عرض کیا یہ کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے, یہ ان یمنی چادروں کا بنا ہوا جو مال غنیمت میں آئی تھی, اور ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا اس میں کرتا نہیں بنتا, اور آپ ہم میں ہے بھی طویل القامت آدمی, کرتا کیسے بن گیا, سم تھنگ از رانگ سم ویئر, عام مسلمان سے زیادہ حصہ لیا کیا ہے. حضرت عمر نے بیٹے سے کہا, عبداللہ ابن عمر سے, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بتا دو. انہوں نے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کیا گویا کہ میرے حصے میں بھی کپڑا آیا تھا, میرا کرتا نہیں بن رہا تھا, ابا جان کے پاس جو آیا ٹکڑا اس سے ان کا نہیں بن رہا, تو میں نے اپنا ٹکڑا دے دیا ان کو, اس سے یہ کرتا بن گیا. فرمایا ٹھیک ہے. اب حضرت سلمان کہتے الان نسمع ونطیع, ٹھیک ہے اب آپ فرمائے جو فرماتے ہیں مانیں گے, سنیں گے مانیں گے. یعنی یہ مغربی جمہوریت والی بات نہیں ہے کہ ہر حال میں جو ہے اپوزیشن اپوز کرنا ہی کرنا ہے, ٹانگیں گھسیٹنی گھسیٹنی ہر حال کے اندر, نہیں جو بات ہے وہ ٹھیک ہے, اس کی وضاحت ہو گئی, اب بات ختم. اب ایک اہم نازک مسئلہ آ رہا ہے, وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ الْحَبَشِيُّ، چاہے تم پر کوئی حبشی غلام حکمران بن جائے. اب یہ ذرا نازک مسئلہ کس اعتبار سے ہے؟ یہاں لفظ آیا تعمرا، اس کو سمجھ لیجئے، ایک ہے باب تفعیل، ایک ہے باب تفاعل. تفعیل میں مثلا تعلیم، کسی کو علم سکھانا، اور تفاعل میں تعلم، خود علم حاصل کرنا. یہ جو ہے تفعیل اور تفاعل، مادہ ایک ہی ہے، علم تعلیم، کسی کو علم دینا، تعلم خود علم حاصل کرنا. متعلم کہتے ہیں نا اس کو، جو شاگرد ہے اس کو، جو پڑھنے والا ہے، طالب علم. اسی طریقے سے تعمیر، کسی کو امیر بنانا، امرا آئے گا اس سے، تعمر، تعمر خود امیر بن جانا. یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے کہ عمارت تو مسلمانوں میں جو معیاری معاملہ ہو تو یہ کہ مسلمانوں کے مشورے سے ہو، امرہم شورا بینہم، کوئی آسمان سے تو اب نازل نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا، اب مسلمانوں میں سے کسی کو اپنا امیر بنانا ہے نا، مشورہ ہوگا، مشورے کے بعد جو ہے پھر وہ بیعت ہوگی. بعض لوگ بیعت اور الیکشن کو کنفیوز کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں. الیکشن جو ہے مشورے کے قائم مقام ہے، بیعت اس کے بعد ہے، مشورے کے بعد ہے. پہلے مشورہ ہوا سقیفہ بنی سعدہ میں، آپ کو معلوم ہے انصار نے کہا ہمارا حق ہے خلافت، اسلام کو عزت اور غلبہ تو ہماری مدد سے ہوا ہے، لہذا ہمارا حق ہے. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ عرب جو ہیں وہ تو قریش کے سوا کسی اور کی سیادت کو نہ جانتے تھے نہ مان سکتے تھے، نظم کیسے قائم ہوگا؟ اب جب اطلاع ملی ہے تو حضرت ابوبکر عمر فوراً بھاگ کر پہنچے سقیفہ میں کہ کہیں فیصلہ ہو جائے، اور ایک دفعہ بیعت ہو گئی تو پھر اس بیعت کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے جلدی آئے. اہل تشیع الزام لگاتے ہیں ان دونوں پر، صاحبین پر، کہ حضور کی تدفین ہوئی نہیں اور آ گئے وہاں ابھی حضور کی اور حضرت علی حضرت عباس، یہ آپ لگے ہوئے تھے، آپ کے قریبی اعزا میں سے تھے، رشتے دار تھے، وہ تجہیز و تدفین کے معاملے میں تھے. بہرحال تو مشورے کے بعد پھر بیعت ہوئی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر. اسی طرح حضرت عمر کو مشورے سے حضرت ابو بکر نے نامزد کیا، پھر بیعت ہوئی. لیکن اب ایک شخص ہوئے جو خود آ جاتا طاقت، تعمرا یہ آیا جو خود، وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ الْحَبَشِيُّ، ایک حبشی غلام بھی اگر تمہارے اوپر حکمران بن بیٹھے. اب میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں، تب بھی سنو اور مانو، یہ بڑا اس میں اختلاف کی گنجائش ہے اور اس میں فقہا کا تقریباً اجماع اس پر ہے کہ یہ جو متغلب ہے، اس کو کہتے ہیں امامت متغلب. متغلب کوئی تغلب سے خود غلبہ لے لینا، خود غالب آ کر اور قابض ہو جانا طاقت کے بل پر، یہ متغلب کہلائے گا. تو آیا امامت متغلب جائز ہے؟ اب اگر فتویٰ دینا ناجائز ہے تو مسلمانوں کا فرض ہو جائے گا کھڑے ہو تلوار چلائے اس کے خلاف، ناجائز بات تو بات نہیں مانی جا سکتی، حرام شے کے اوپر تو سمینا واقعہ نہیں ہو سکتا. لہذا فقہا کی اکثریت نے اور ائمہ حدیث کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ اپنی طاقت کے بل پر زبردستی آ کر حکمران بن گیا ہو، جب تک وہ حکم دے اللہ کے احکام کے مطابق، جب تک وہ کفر کا حکم نہ دے اس کی اطاعت فرض ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی بنا پر نظم قائم ہوا، خلافت راشدہ تو ختم ہو گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی قوت کے بل پر آئے نا، وہ مشورے کے بل پر تو نہیں آئے. حضرت حسن جو ہیں لوگوں کے مشورے سے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا جبکہ وہ شہید کیے گئے، جب ان کا موت کا وقت آیا ہے، کہ کیا ہم آپ کے بعد حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ ان کا نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، تمہاری مرضی، تمہارا معاملہ ہے، مشورے سے طے کر لو. مشورے سے طے کیا، وہ ہو گئے خلیفہ. اب حضرت ابوبکر فوج لے کر آ گئے. اب ایک ہی شکل تھی، یا تو جنگ ہوتی، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جنگ صفین کے اندر 74,000 آدمی مسلمان جو ہے قتل ہوئے تھے، 74,000. جنگ جمل میں ایک رات میں 10,000 شہید ہوئے. تو اب خانہ جنگی جاری رہتی تو کیا ہوتا؟ وہی معاملہ ہوتا. حضرت حسن نے مصلحت دیکھی، دست بردار ہو گیا، خلافت حوالے کر دی حضرت معاویہ. لہذا حضرت معاویہ جو ہیں اسی وجہ سے ایک اعتبار سے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، انہیں خلیفہ راشد کہا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ وہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ وہ اپنی قوت بازو کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پر قبول کر، لیکن جائز ہے، حرام نہیں. ولو تعمر علیکم عبد الحبشی، اب ظاہر بات ہے کہ عربوں کے نزدیک حبشی ہونا یہ بھی ایک بڑا کمتر ہونے کی علامت تھی، آخر ان کے یہاں نسلی تعصب کچھ نہ کچھ تو تھا، نہ سارا ختم تو نہیں ہو گیا. جو بڑے صحابہ تھے، اونچے صحابہ تھے، جن کی تربیت اور تزکیہ ہو چکا تھا، وہ تو انسان کی مساوات کے پوری طرح قائل تھے. وہ ایک صحابی نے کسی ایک کو حبشی کو تانا دیتے ہوئے کہہ دیا، اے حبشیہ کے بیٹے. حضور نے فرمایا، دیکھو تمہارے اندر جاہلیت موجود ہے، تم نے اسے کہا یبن سودا، اے ایک کالی عورت کے بیٹے. حضور نے فرمایا فی کا جاہلیت، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے جراثیم باقی. تو یہ بات تو ہے، مساوات انسانی کا سبق دیا گیا، پھر بھی سب لوگ تو ایک سطح پر نہیں ہوتے، تو عام طور پر تو حبشیوں کو کم تر لوگ سمجھتے تھے، پھر وہ غلام بھی ہو. عبد الحبشی، ایک ہوتا آزاد حبشی، ایک حبشی بھی ہے غلام بھی ہے. ولو تعمر علیکم عبد الحبشی، اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حکمران بن بیٹھے اپنے طاقت کے بل پر، تب بھی سموتاد کا معاملہ ہوگا. فإنه من يعش منكم، اس میں ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کوئی شخص اگر فاسق و فاجر ہے تو اس کے خلاف مسلمان بغاوت کر سکتے، باقی سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق ہے فاجر ہے، اپنے محل کے اندر جو وہ کر رہا ہے، کوئی رنگ رنگیاں منا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ تمہیں حکم نہیں دے رہا، نماز قائم کر رہا ہے، حج کا اہتمام کر رہا ہے، جمعہ جماعت اور حج اس کا سارا انتظام ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے اطاعت کرو. ہاں وہ کفر کا حکم دے، پھر خلاف کھڑے ہو جاؤ، پھر ان کے خلاف بغاوت کرو، اس کے بعد تو معاملہ جو ہے وہ ایک حد سے تجاوز کر جائے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاسق و فاجر شخص جو ہے اس کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، جائز، اگر اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی. پہلے ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہیں المنکر زبان کے ذریعے سے کی جائے کہ دیکھو بات نہ جاؤ، ان چیزوں کو چھوڑ دو، لیکن اگر وہ اس پر نہیں ہو رہا، فعلم کیا قبر، اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا نصیحت سے، امر بالمعروف نہیں المنکر سے، تو اب اس سے تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف ہوگا. امر بالمعروف اور جو نہیں عن المنکر ہے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ قوت سے بھی ہے اور زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی، تو قوت سے بھی ہے، لیکن اس کے لیے وہ شرط عائد کرتے ہیں کہ طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کامیابی کم از کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے اور نعرہ لگایا اور ظاہر بات ہے کہ پھر کیا ہوگا، سب کے سب کچل دیے جائیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ملوکیت کے نظام میں اتنی طاقت فراہم ہو جانا ناممکن. آج کیا ہے، سعودی عرب میں کوئی طاقت وجود میں آ سکتی، دو آدمی بھی جمع ہو جائیں تو وہاں پر جو ہے حکومت کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور فوراً جو ہے تحقیق اور پھر غائب کر دیے جاتے ہیں. تم جماعت بنا رہے ہیں، تم تنظیم بنا رہے ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا، اور یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حاجی عبد الواحد صاحب بروت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کہ سعودی عرب میں کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے کا کوئی معاملہ بنانے کے لیے ایک جگہ معین کی، وہاں بورڈ لگا دیا، تدفین لا وارث جو لاشیں ہوں ان کی تدفین کا انتظام ہم کریں. رائے بات اور تو کوئی وہاں بورڈ لگ نہیں سکتا تھا، لیکن یہ کہ یہ ایک فلاح کا کام ہے، لا وارث جو لاشیں ہوں گی ان کی تدفین کا بندوبست کرنے کے لیے ہم نے ادارہ بنایا، اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں. آگے چھٹتے ہیں یہ کاہے کے لیے، اس کام کے لیے ہم جو موجود ہیں، تم کون ہوتے ہو، اتارو یہ بورڈ پر دفاع ہوا، اس لیے کہ وہاں کوئی جماعت بنی نہیں سکتی. یہی وجہ 1979 میں پھر وہاں پر جو ہے طوفان ہوا تھا نا، لوگوں نے جا کے قبضہ کیا، کیونکہ جب آپ راستہ جو ہے بند کر دیں گے، سیدھا راستہ بند ہے، اختلاف کے اظہار کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، آپ کو اختیار ہی نہیں، آپ کو دو چار آدمی جمع ہو کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا، پھر تو انڈر گراؤنڈ موومنٹ چلیں گی، پھر تو بغاوت ہی ہوگی، دھماکہ ہی ہوگا، ایکسپلوژن ہی ہوگا. اور یہ ہوا تھا، کتنا بڑا ایکسپلوژن تھا، خانہ کعبہ پر انہوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد جو ہے کتنے لوگ وہاں مارے گئے، کتنے بعد میں جو ہے سزا کے طور پر جو ہے ان کو قتل کیا گیا، ان کی گردنیں اڑائی گئی، یہ سب کچھ ہوا. بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن طاقت اتنی فراہم ہو جانی چاہیے. فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. دیکھو جو بھی تم میں میرے بعد زندہ رہا وہ پھر دیکھے گا بہت سا اختلاف, اختلافات ہوں گے. ایک رائے کا اختلاف ہوتا تھا, وہ تو معمولی چیز ہے. حضرت ابو بکر سے بھی اختلاف کیا, حضرت عمر نے بھی کیا. یہ مانعین زکات کے خلاف آپ اقدام نہ کریں, دو محاذ تو پہلے کھلے ہوئے ہیں. آپ نے حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کر دیا, اور یہ تو حضور نے چونکہ تیار کیا تھا, ٹھیک ہے, سمجھنا ہوا تعالیٰ. پھر ظاہر بات ہے جنہوں نے نئی نبوت کے دعوے کیے ہیں, جھوٹی نبوت کے مدعی, ان کے خلاف جنگ کرنی کرنی. لیکن انہوں نے صرف وہ زکات دینے سے انکار کیا ہے نا, یہ کافر تو نہیں ہوئے. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ زکات نہیں دیں گے, اصل میں ان کا موقع یہ تھا کہ ہم زکات خود لیں گے, خود اس کو ڈسپینس کریں گے, تقسیم کریں گے, حکومت کو نہیں لیں گے. حضرت ابوبکر ڈٹے رہے, ایوبدل الدین وانا حی, کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں, میرے ہوتے ہو نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکات کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسی, وہ اقال, وہ بھی اگر دیتے تھے, اور اب یہ کہیں صاحب اونٹ لے جاؤ اقال ہم نہیں دیں گے, تب بھی میں جنگ کروں. اب اونٹ کے مقابلے میں اقال کی کیا قیمت ہے؟ بالکل سمجھیے کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ کہ اس میں اتنی ترمیم بھی مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اونٹ تو لے جاؤ لیکن اقال نہیں. بہرحال اختلافات پھر بعد میں جو ہوئے وہ سیاسی نوعیت کے بھی ہوئے, جنگیں بھی ہوئی, بابی جنگیں ہوئی, جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, جنگ نہروان ہوئی. تقریباً 100,000 مسلمان حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر اور حضرت علی کی شہادت تک رضی اللہ تعالی عنہما, تقریباً 100,000 مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ہلاک ہوئے. اس کے ضمن میں پھر فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو اس اختلاف کے زمانے میں تم پر لازم ہوگا کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ, اور میرے جو راشد خلفاء ہوں گے ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اب یہاں راشدین پر بھی مجھے بحث کرنی ہوگی, اور خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین کی دو مختلف اصطلاحات جو آئی ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی. اب یہ بقیہ حصہ اس حدیث کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں اگلی حدیث کے ساتھ ہم پڑھیں گے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.